السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عطاوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. درود بر محمد و خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پر یہ محمد اللہ صلی علی محمد و آلی محمد. ایام جمادی الثانی اپنے اختتام پر ہیں، ایام فاطمیہ و ماہ فاطمی. ہم نے بڑی سادگی سے یہ مہینہ گزار دیا ہے، اور نہ جانے عمر میں کتنی دفعہ نصیب ہوا ہمیں یہ مہینہ ماہ فاطمی و ایام فاطمیہ، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. آنے والے ایام ایام رجب ہیں، ماہ ولایت شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ مومنین کے لیے ایک زمانی ٹائم کے لحاظ سے ایک شیڈول ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور دوسرا محرم ہے، سفر ہے، اور اس کے بعد ربیع ہے و ماہ جمادی ہے، رجب ہے. بعض علماء کرام نے ان مہینوں کے لیے آداب ذکر کیے ہیں، مستحبات. ہر مہینے کے ادب ہے کہ اس ماہ میں اور ان ایام میں مومنین کیا دعائیں پڑھیں، کیا مناجات کریں، اور کیا عبادتیں کریں، کیا نوافل بجا لائیں. ایک پہلو سے یہ ترتیب زمانی ہے، علماء کرام نے اس بارے میں جیسے مفاتیح الجنان میں ہیں یہ دعائیں موجود ہیں. بعض بزرگان نے اس سے زیادہ جامع تر ایام کا یہ برنامہ ذکر کیا ہے کہ مومنین کس طرح اپنا سال بسر کریں. مرحوم سید اقبال، سید ابن طاووس نے اقبال الاعمال میں اپنی جو کتاب، ان کی معروف کتاب ہے اقبال الاعمال، پورے سال کے ایام کا ایک ایک دن کا برنامہ دیا ہے کہ کس طرح مومن اپنا دن پورا سال میں طے کرے. بعض بزرگان نے جیسے المراقبات، مرزا جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے المراقبات، پورے سال کے مختلف ایام کے اعمال ذکر کیے ہیں. شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فلاح الساحل، فلاح السائل، اس میں انہوں نے یہی اپنے طرز پر ذکر کیا ہے. عدت الداعی، سید ابن فہد ہلی، انہوں نے، اور ان سب سے اقتباس کر کے مرحوم محدث قمی نے اپنی کتابوں میں و خصوصاً مفاتی میں یہ برنامہ ذکر کیا ہے. یہ از نظر اعمال ایام السنہ، مختلف ایام کے مومن کے وظائف دینیہ یا ثواب کے لیے، برکت کے لیے، مستحبات و نوافل، کچھ نماز کی شکل میں، کچھ صدقہ و خیرات کی صورت میں، کوئی دعا و ورد کی صورت میں، کوئی دیگر اعمال خیر و صالحہ کی صورت میں ذکر کیے گئے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور برنامہ مومنین کے لیے پیش کیا گیا ہے دین کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام نے، اور وہ مومنین کا اجتماعی سفر ہے، ایمانی سفر، کہ شیعہ کس طرح سال بسر کرے اپنا، مختلف اعمال مختلف ایام میں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ نہ صرف ان اعمال کے اندر منحصر ہے سال مومن کا شیعہ کا، بلکہ مختلف ایام کے اندر ذمہ داریاں ہیں مومنین کی کہ ان ایام کو زندہ کریں جنہیں ایام اللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ان ایام کو ایام اللہ کہا گیا، اور رسول اللہ کو فرمان ہے فذکرہم بایام اللہ، رسول المومنین کو یاد دلائیں ایام اللہ کی، ایام اللہ کو احیاء کریں، زندہ کریں ایام اللہ۔ اس لیے احیاء ایام الہی یہ بھی ایک برنامہ ہے، ایک پروگرام ہے مومن کا سال کے لیے، جس طرح ہمارا سال کا ایک مکمل طے شدہ شیڈول ہوتا ہے، آپ جس محکمے سے ہوں یا جس شعبے سے تعلق ہو آپ کا، تو سال کا ایک طے شدہ آپ کا پروگرام ہے جو آپ نے بجا لانا ہے۔ ایک پوری عمر کا انسان کا ہدف ہے اور طے شدہ شیڈول ہے جسے ہم نے طے کرنا ہے، اور ایک سال کا یعنی سالانہ کس طرح ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ جس طرح حکومتیں یہ کام کرتی ہیں، حکومتیں ایک پروگرام بناتی ہیں چند سالہ، مثلا ترقیاتی منصوبہ بناتی ہیں 5 سالہ 10 سالہ، پھر اس 10 سالہ منصوبے کو سالانہ اس میں تقسیم کرتی ہیں، پھر سالانہ منصوبے کو ایام میں، مہینوں میں اور ہفتوں میں۔ اسی طرح امت سازی کا عمل قرآن مجید میں و دین کی روح سے اس کا ایک عمر بھر کا شیڈول ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ پوری عمر میں مومن کو کہاں پہنچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مومن اپنی زندگی نظم کے ساتھ گزارتا ہے، ہم نے دینی دستورات سے ہر چیز الٹی لی ہے، یہ رائج ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے بات کہ ایام اللہ سے ہم نے وہ چیز نہیں لی جو لینی چاہیے، دوسری کوئی چیز لے لی، اس سے جو پیغام لینا چاہیے وہ نہیں لیا، کتاب اللہ سے جو پیغام لینا چاہیے وہ نہیں لیا، کچھ دوسرے کام اس سے لینا شروع کر دیا۔ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی ایسا اس کے حاشیے کا مطلب نکال لیا ہم نے جو اصلی مقصود اس کا ترک کر دیا ہے۔ مومن کی زندگی منظم زندگی ہے، اس کا ایک ہدف ہے معین، اس معین ہدف کے لیے مومن کے ایام تقسیم شدہ ہیں کہ ان ایام میں مومن کو یہ سفر اپنی زندگی کا طے کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے۔ ہم نے نظم سے تنظیم نکالی ہے، نظم سے نظم نہیں نکالا، تنہا چیز جو نظم سے نہیں نکال سکے ہم نظم ہی ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ آپ نظم کے ساتھ زندگی بسر کرو، روایات میں تاکید ہے فرمان نہج البلاغہ میں ائمہ اطہار کی تعلیمات میں بہت زیادہ تاکید ہے نظم کے اوپر کہ نظم کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور ہم نے نظم سے نظم ہی نہیں لیا، باقی سب کچھ لے لیا ہے اس سے ہم نے۔ نظم منظم زندگی مومن کی یعنی ایک معین ہدف ہے مومن کا، اتنی فرصت ہے اس کے پاس، اور اس فرصت میں اس نے یہ سفر طے کرنا ہے، پہنچنا ہے۔ اس سفر کو تقسیم کیا گیا ہے سالوں میں، مہینوں میں اور ایام میں، اور ان میں سے بعض ایام ایسے ہیں جنہیں بہت اہمیت دی گئی ہے، انہیں ایام اللہ کہا گیا ہے کہ ان ایام اللہ کو زندہ کرنا ہے آپ نے۔ فذکرہم بایام اللہ، ایام خدا، اے پیغمبر ان کو یاد دلائیں۔ جس طرح سے قرآن مجید نے بعض خاص ایام کو نمونے کے طور پر متعارف بھی کروایا ہے کہ یہ ایام احیاء کریں آپ، جیسے لیلۃ القدر ہے اس کو احیاء کریں آپ، یا ایام عید ہیں ان کو احیاء کریں آپ، یا ایام حج ہیں ان کو احیاء کریں آپ، ایام ماہ مبارک رمضان ہیں احیاء کریں ان ایام کو آپ۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ان ایام کو زندہ کرو، ان ایام کو احیا کرو، اور کچھ ایام میں جو سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام میں ان کی تاکید کی گئی ہے کہ ان ایام کو زندہ کرو، جیسے ایام ازاں ہیں کہ سیرت معصومین میں ان ایام کو احیا کرو، زندہ کرو آپ. یہ سب ایام اپنے اندر یا ایام اللہ ایک حکمت و فلسفہ رکھتے ہیں. ان ایام کے مقصد کو اور اس حکمت کو اگر انسان سمجھ جائے ان ایام سے بخوبی فائدہ اٹھا لیتا ہے، ورنہ یہ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں اور ہم محروم رہ جاتے ہیں ان ایام سے، ان کی تاثیرات سے اور ان کی برکات سے. وہ ایام جو فراموش شدہ ایام ہیں، تاریخ بھر میں فراموش شدہ ایام ہیں، وہ ایام فاطمیہ ہیں. الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت سے و امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قیام و جہاد کے نتیجے میں جو اس عظیم فقی نے دین زندہ کیا ہے، تشیع زندہ کیا ہے، ان برکات میں سے ایک یہ ہے کہ ایام فاطمیہ زندہ ہوئے ہیں. انقلاب اسلامی سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا ایام فاطمیہ کا، حتی حوضوں میں مثلا نجف اشرف اتنا قدیمی ہمارا قلعہ ہوا، تاریخ تشیع کا مضبوط ایک قلعہ، اس کے اندر بھی ایام فاطمیہ کا کوئی تصور نہیں تھا. انقلاب اسلامی کے بعد ایام فاطمیہ زندہ ہوئے لیکن محدود سطح پر. الحمدللہ کچھ عرصے سے ایام فاطمیہ بھرپور طریقے سے چند سالوں سے منعقد ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان اس سلسلے میں ابھی نہیں اس سطح پہ پہنچا، مومنین کی توجہ وہاں تک نہیں ہوئی ابھی کہ ایام فاطمیہ کو احیا کریں دیگر ایام اللہ کی طرح. اور دیگر ایام بھی اسی طرح سے ہیں، چونکہ مناسبت ہماری یہ ہے، میں اس لیے زیادہ اسی نقطے کو اشارہ کروں گا. بعد میں ایام رجب ہیں، ایام شعبان ہیں، ماہ رمضان ہیں، یہ ایک ترتیب ہے تشیع کے لیے، مومنین کے لیے ائمہ اطہار نے ایک باقاعدہ برنامہ بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے، اور اس کے تحت تشیع نے حرکت کرنی ہے. ایام کے لحاظ سے ان ایام میں فرائض ہیں خاص ان کے، ان ایام کو زندہ کریں، احیا کریں. کہ الحمدللہ اب آہستہ آہستہ توجہ آئی ہے کسی حد تک ایام فاطمیہ کی طرف، اور جیسا ہم نے بعض دیگر مقامات پر عرض کیا ہے کہ تمام مومنین کی توجہ ہوا، خواتین بالخصوص اس طرف توجہ کریں گے. ماہ جمادی الثانی بعنوان ماہ فاطمی برپا ہو، چونکہ تین جمادی الثانی جناب سیدہ کی شہادت کا دن ہے، وہ 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت با سعادت کا دن ہے، اور یہ حق بنتا ہے کہ یہ پورا مہینہ ماہ فاطمی و شہر فاطمی و ایام فاطمیہ کے طور پر منعقد ہو، مجالس ہوں، محافل ہوں، جس طرح سے مومنین اپنا سلیقہ رکھتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ فقط رسومات ہی میں نہ گزر جائے، جس طرح باقی ایام ہمارے وہ بہت اہم زمانی پیریڈ ہوتا ہے جو ہم سارا رسومات میں گزار دیتے ہیں. وہ سب سے بڑے دو اہم یوم ایام جو رسومات میں، محض رسومات میں گزر جاتے ہیں، ایک ایام اذان ہیں اور ایام ربیع الاول ہیں، یہ رسومات ہی میں گزر جاتے ہیں. اور جو ان ایام کی تاثیر ہے مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر، ایک ملک کے اوپر، ایک معاشرے کے اوپر، ایک نسل کے اوپر، وہ تاثیر ظاہر ہے حاصل نہیں ہوتی، چونکہ ان ایام کا فلسفہ و حکمت زیادہ بیان نہیں ہوتا. عوام اپنی عقیدت کی حد تک جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، یہاں سے آگے خواص کا کام ہے کہ فلسفہ ایام کو زندہ کریں، اجاگر کریں. عوام تو اپنی عقیدت کا اظہار کر دیتے ہیں، وقت دے دیتے ہیں، اپنا بھرپور وقت نکالتے ہیں، ورکنگ دنوں میں آ جاتے ہیں، چھٹی کے دنوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ یہ عملی چیز مشہود ہے خصوصاً پاکستان کے اندر کہ مذہبی جوش و جذبہ ہر دوسرے ملک سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر، حتیٰ ایران سے زیادہ ہے، مذہبی جوش و جذبہ پاکستان کے اندر زیادہ ہے. لیکن یہ جذبہ جس کو جہد نہیں ہے، وہ بصیرت و بصارت اس جذبے میں ابھی اس طرح سے پیدا نہیں ہوئی، لہذا دین کے نام پر و دینی مقدسات کے نام پر اور ان ایام کے نام پر جتنا وقت پاکستانی مومنین نکالتے ہیں اتنا کوئی قوم اتنا وقت نہیں نکالتی۔ آپ کے ایام عزا 2 مہینہ اور 8 دن ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ایام عزا، باقی ساری دنیا میں ایام عزا 10 دن ہیں، 10 دن بعد عزا ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر چیلم میں جا کر، چیلوں میں سید الشہداء میں پھر مجالس 4-5 دن شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی مومنی وہ 2.5 ماہ تک مسلسل عزا برپا کرتے ہیں اور اس کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، اس کے لیے ہر چیز اپنی خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، سرمایہ خرچ کرتے ہیں، وقت اپنا نکالتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ چہ بسا بعض جگہوں پر مجالس برپا کرنا آسان نہیں ہے، وہ خطر ہے مجلس برپا کرنا، لیکن کرتے ہیں۔ اب یہیں سے میں اشارہ کروں گا کہ یہ مجلس جو، خیر آپ نے تو کسی اور وجہ سے یہاں بیسمنٹ میں مجلس منعقد کی ہے، لیکن یہ بیسمنٹ کی مجلس ایک تاریخ ہے تشیع کی، کہ تشیع کی عمدتاً مجالس ایسے ہی ہوئی ہیں، زیر زمین ہی برپا رہی ہیں اور جاری رہی ہیں، اور تشیع نے اپنا سفر اسی طرح جاری رکھا ہے۔ آپ تو اس ضرورت کی وجہ سے نہیں یہاں کر رہے، اور مشکل کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی مناسب جگہ ابھی تک نہیں بن سکی، کہ خدا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مومنین کو توفیق دے اور ایک مناسب جگہ بنے، با عزت جگہ شایان شان انشاءاللہ، تاکہ اس علاقے کے اور اس محلے کے مومنین اور آئندہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ ایک مرکز اپنا مضبوط وسیع دینی قائم کر سکے انشاءاللہ۔ لیکن یہ تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے، خطرے مول لے کر مومنین جمع ہوتے تھے بیسمنٹ میں، زمین کے نیچے، سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو سنا ہوا ہے نا کہ حضرت حجت کی جو غیبت شروع ہوئی تو وہ سرداب سے شروع ہوئی، سرداب یعنی انڈر گراؤنڈ، زمین کے نیچے بنا ہوا گھر، کمرہ، اس کو سرداب کہتے ہیں فارسی میں، یعنی زمین کے نیچے بیسمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو فارسی میں سرداب کہا جاتا ہے۔ سامرہ میں حضرت اس زیر زمین سرداب میں قیام پذیر تھے، جو خطرہ تھا بنو عباس کی حکومت کا اور بہت سارے پہلوؤں سے، لہذا امام یازدہم اس سرداب میں اپنے امور انجام دیتے تھے، اور امام عصر کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو اس کے بعد امام عصر کا زیادہ وقت تو سرداب میں ہوتا تھا، نظروں سے دور، لوگوں سے دور رکھا ہوا تھا محفوظ طریقے سے۔ غرض یہ کہ یہ زیر زمین مجالس، سرداب کی مجالس، بیسمنٹ کی مجالس نے ہی تشیع کو زندہ رکھا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے۔ خطرے مول لے کر جہاں پر پہرے لگے ہوتے تھے، لیکن ان پہروں کے باوجود مومنین نے یہ سب کچھ سلسلے قائم رکھے، جاری رکھے، اور آج یہ وراثت ہمارے پاس ہے تشیع کی، دین کی، مذہب کی۔ لیکن حالات ہمارے وہ نہیں ہیں جو تاریخ میں رہے تھے، یعنی وہ خطرے اور وہ مسائل اور وہ مشکلات آج نہیں ہیں، اور طرح کی مشکلات ہیں، یہ شاید کہیں شاید بڑھ گئی ہیں مشکلات، لیکن نوعیت بدل گئی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ اب تشیع زیر زمینوں میں اور بیسمنٹ میں چھپ کے اور اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، نہ، اب تشیع آ چکا ہے، خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد تشیع روح زمین آ گیا ہے، اور روح زمین پر بھی اب اس اپنے سفر کی طرف روان دواں ہے، اور انشاءاللہ روح زمین سے بھی ترقی کر کے آگے جا رہا ہے، اور زمین پر انشاءاللہ غلبہ کی حالت میں ہے تشیع، اور یہ وعدہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا۔ ایک موضوع ہم نے عرض کیا 1-2 سال پہلے مومنین کی خدمت میں ایام عزا میں، کہ اسلام دین غالب ہے اور تشیع مکتب غالب، یہ شیعہ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ کہ تشیع مغلوب مذہب کا نام نہیں ہے، غالب مکتب کا نام ہے، یہ آئیڈیالوجی غلبے کے لیے ہے، اور قرآن میں ماموریت وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، غلبہ رسولوں کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ دین کو غلبہ دیں، امت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ دین کو غلبہ دیں، اور خصوصاً شیعہ کے فرائض میں سے ہے کہ دین کو غلبہ عطا کریں۔ مجھے بہت پسند آئی، یہ چھوٹا سا بچہ کراچی میں، بہت چھوٹا، ان عزیزوں سے بھی بہت چھوٹی عمر کا، 4-5 سال کا بچہ، تو وہ آئے میرے پاس آ کر مجھے کہتے کہ ایک سوال کرنا ہے آپ سے مجھے۔ قابل باور نہیں ہے ہمارے لیے بھی یہ چیزیں. شاید آپ بھی سنیں تو یقین نہیں جانیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں, لیکن یقین جان لیں ہے یہ حقیقت ہے. وہ عزیز نو نہال چھوٹا سا, وہ آیا اور آ کر کہا کہ ان کے والد آئے, انہوں نے کہا یہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. برخوردار میں آیا لیا ان کو بٹھایا پاس, پوچھا کیا, تو کہا کہ میں سوال ہے, میں پوچھا والد سے پوچھا والدہ سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب سے پوچھیں جا کر. تو کہا چونکہ آپ کی تقریر سننے سے یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے تو آپ ہی جواب دیں مجھے کہ یہ. میں نے کہا پوچھو بیٹا کیا سوال ہے. اب ذرا میری توقع یہ تھی کہ 5 سال کا بچہ ایک سوال کرے گا, اتنا ہی بچے گانا سوال, لیکن اس نے جو سوال کیا یقین جان لیں گے وہ بہت عالمانہ سوال. اس بچے نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا, آپ تو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے, ابھی تو پہلی کلاس کے پریپ گروپ کے ہو آپ, اور آپ کے ذہن میں یہ سوال کہ شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. کہنے لگے کہ آپ کی تقریر سنی ہے جس میں آپ نے محب اور شیعہ میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ محب ائمہ کو چاہنے والے کو کہتے ہیں اور شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کے دوش پر ائمہ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. تم اس وقت سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو تشیعوں کی ہیں, شیعہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, تاکہ میں اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کروں. خوب آپ توجہ کریں, جس قوم کے اندر ایسے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو انسان کیوں نہ امیدوار ہو جائے کہ انشاءاللہ مستقبل امامت کا ہے, ولایت کا ہے. ہم تھکے ہوئے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے مایوس ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, خستہ تن و خستہ جان و خستہ گوش و خستہ فکر لوگ, جن کو یو پی ایس نے تھکا دیا ہے, جن کو لوڈ شیڈنگ نے تھکا دیا ہے, جن کو گیس کی کمی نے تھکا دیا, جن کو آٹے چینی کے راشن کے پرابلم نے تھکا دیا ہے, انہیں دیکھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نسل جو پیدا ہو رہی ہے اس کے جذبے دیکھ کر انسان امیدوار ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ غلبے کا دن ہے. تو عزیزان عرض یہ ہے کہ تشیعوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری غلبہ دینا ہے, دین کو غلبہ عطا کرنا ہے, نہ صرف بیسمنٹ سے نکلنا ہے گراؤنڈ فلور پر, بلکہ پوری زمین کے اوپر مکتب الہی و دین خدا کو غلبہ دینا یہ تشیعوں کی ذمہ داری ہے.
ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا,
شہادتوں کا راستہ
کربلا کربلا,
محمد والے محمد صلوات
اللہ.
اور یہ ذمہ داری آج اس کے زیادہ عملی شکل نظر آ رہی ہے, عملی کام ہے یہ کہ تشیعوں نے انشاءاللہ غلبہ پانا ہے اور دین الہی کو غلبہ دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے رسول اللہ کو کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. خدا وہ ہے جس نے رسول مبعوث فرمائے, کس لیے؟ دین حق دے کر و ہدایت کا منشور دے کر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ دین کو غلبہ دیں, اسلام کو غلبہ دیں, تمام ادیان پر, تمام نظریات کے اوپر غلبہ عطا کریں, تاکہ دین کو غلبہ عطا کریں. خب ابھی تک آپ دیکھیں دین کو غلبہ نہیں ملا, مغلوب دین ہے. غلبہ دوسرے شیطانی نظاموں کو ہے, یہی کل کا جو آپ کے ہاں رن پڑنے والا ہے دنگل, وہ اس میں پتہ چل جائے کہ غلبہ کس کو ہے, مومن ہو غیر مومن, سنی و شیعہ سب کے ساتھ کل کس کھاڑے میں اترنے والے ہیں. دین کے کھاڑے میں نہیں اترنے والے, جمہوریت کے کھاڑے میں اترنے والے ہیں. یعنی کل جمہوریت کے نام پر میدان میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امامت کو غلبہ نہیں ملا ہے, ابھی ولایت کو غلبہ نہیں ملا ہے, ابھی مومن کسی اور میدان میں ہے, ابھی غلبہ کسی اور نظام کا ہے, ابھی غلبہ مغربی دین کا ہے, مغربی آئیڈیالوجی کا ہے, مغربی سسٹم کا غلبہ ہے, اور ہم مغلوب ہیں اپنی آئیڈیالوجی سمیت مغلوب ہیں, اس مغلوبیت سے باہر آنا ہے ہمیں. کیسے ہوگا؟ اس کے لیے پورا انتظام کیا گیا ہے, لیکن اس انتظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زمانی طور پر سال مومن کا اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے, ایام اللہ, ہر چند گاہ ایک دن ایسا آتا ہے جس میں مومن کو کہا گیا کہ یہ یوم خدا ہے اور اس یوم خدا کو تو نے زندہ کرنا ہے, احیاء کرنا ہے. ایام فاطمیہ ایام اللہ ہے, شہادت جناب سیدہ یوم اللہ ہے, وہ ولادت جناب سیدہ بھی یوم اللہ ہے, اور وہ ایام بھی جو اس کے ارد گرد ہیں یہ سارے ایام ایام الہی ہیں. یعنی در حقیقت یوم الہی یہ مومن کے اختیار میں دے دیا گیا ہے. ایک سیمپل خدا نے دیا ہے, ماڈل خدا نے دیا ہے, پھر کہا گیا ہے کہ تم یہ یوم بناؤ, آگے اس کو پھیلاؤ, اس کو زیادہ کرو اس یوم کو. جس طرح لیلۃ القدر ایک یوم ایک لیل ہے جو اللہ نے بنائی ہے, وہ پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہو. ہمیں اسی طرح عید, عید یوم اللہ ہے, یہ ایک سیمپل ہے, نمونہ ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے, اور پھر مومن کو یہ کہا گیا ہے, فارمولا دے دیا گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہر دن کو عید بنا سکتے ہو, بتایا گیا ہے باقاعدہ. اسی طرح عاشورہ یوم اللہ ہے, اور ساتھ کہا بھی گیا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہر دن اپنا عاشورہ بنا سکتے ہو آپ. اسی طرح تمام ایام ایام اللہ بنا سکتے ہیں آپ. ایام فاطمیہ وہ ایام جن کو ضروری ہے احیاء کرنا پاکستان کے اندر, اور نہ صرف رسومات کی حد تک بلکہ اس مقصود کے لیے, حکمت جو یوم اللہ کے اندر موجود ہے اس مقصود کی خاطر. عزیزان تشیع, جیسے میں نے اشارہ کیا ابھی کہ ایک تاریخی سفر ہے تشیع کا, بہت ہی پیچیدہ, چونکہ تشیع نے جو سفر کیا ہے تاریخی اپنا, ظالم حکومتوں اور ستمگر حاکموں کے سائے میں تشیع نے سفر کیا ہے اپنا. آج والی حالت نہیں تھی جو ہماری آج ہے, یہاں پر سخت تاریخ ہے, دشوار تاریخ ہے تشیع کی. یہ مکتب آسانی سے یہاں تک ہمارے تک نہیں پہنچا ہے, اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وعدہ دیا ہے غلبہ, اس غلبے کی انتہا یہ ذکر کی ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ ہے, خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم کمزوروں کو, مستضعفین کو, پسے ہوئے کو, پٹے ہوئے لوگوں کو, افتادگان کو ہم طاقت دیں گے, زندہ کریں گے, اور انہیں امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے انہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مستضعفین کو امامت دیں گے زمین کی, وہ مستضعفین کو وراثت زمین عطا کریں گے, نہ ایک خطے کی, مشرق کی یا مغرب کی, عرض پوری زمین کی, پورے نظام کی وراثت و امامت یہ ہم نے مستضعفین کو دینی ہے. مستضعفین تاریخ اسلام میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ یہ جملہ مستحق ہے اس کے لیے تشیع, شیعہ مستضعف رہا ہے. چونکہ رسول اللہ کے بعد ایسے واقعات پیش آئے, ایسے حالات پیش آئے, ایسی صورتحال پیش آئی کہ امت کا رخ موڑ دیا گیا, اس ٹرین کو پٹڑی سے اتار دیا گیا. چلتی تو رہی ٹرین لیکن پٹڑی سے اتار دیا گیا, کانٹا بدل دیا گیا, اور تب سے اب تک بہت دور جا چکی ہے یہ امت. لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے مستضعفین کے حوالے کرنا ہے یہ سارا نظام, اس شرط کے ساتھ کہ مستضعفین کو بھی باور ہو جائے, یقین ہو جائے. بعض اوقات مستضعفین کو خود یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے وعدہ خدا ہے, یا وعدہ خدا پر اتنا ایمان نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے جو فضائل ذکر کیے ہیں, اب ہمارے یہاں جو رائج فضائل ہیں وہ اور شعبہ ہو گیا ہے. فضائل کا مطلب دوسروں پر حملہ کرنا, دوسروں کے مقدسات کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں گفتگو کرنا, اس کو ہم فضائل اہل بیت کہتے ہیں. مثلاً آپ کسی کو کہیں فضائل اہل بیت, وہ دوسرے مذہب پر حملے شروع کر دیتا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ فضائل پڑھ رہا ہے. فضائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ائمہ اطہار و انبیاء اکرام و معصومین و اہل بیت علیہم السلام کی ذات میں شخصیت کے اندر جو کمالات رکھے ہیں ان کمالات کا نام فضائل ہے. ان کمالات کو فضائل کہتے ہیں. قرآن مجید سب سے پہلے فضائل رسول اللہ کے قرآن بیان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور بہت خوبصورت فضائل بیان کیے. حضرت سیدہ کے فضائل خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی بہت ساری آیات شان حضرت زہرا میں نازل ہوئی ہیں. سورہ کوثر شان حضرت زہرا میں ہے, آیہ تطہیر شان حضرت زہرا میں ہے, سورہ دہر سورہ انسان شان حضرت زہرا میں نازل ہوئی ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا. یہ شان جناب سیدہ میں ہے یہ آیات, اور اس کے علاوہ فراوان قرآن کی آیات ہیں. رسول اللہ کے فضائل میں سے قرآن مجید نے ایک فضیلت یہ ذکر کی ہے, کمال یہ ذکر کیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. رسول کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر جو خدا نے رسول پر نازل کی ہے. یہ بہت بڑا کمال ہے رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کا ایمان ہے اس پر جو کچھ وہی رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے. ہماری مشکل یہی ہے, سب کی مشکل. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, ہم نے جو کچھ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس پر ایمان نہیں. آپ مجھے بتائیں کس مدرسے کی نصاب میں جمہوریت شامل ہے؟ کس عالم دین کو اللہ کا نظام جمہوریت کے طور پہ پڑھایا گیا ہے؟ عقائد کی کتاب شروع ہوتی ہے, امامت اس میں شروع ہوتی ہے. امامت پڑھتے ہیں نا, پہلی کتاب عقائد کی امامت سے شروع ہوتی ہے, دوسری کتاب امامت شروع ہوتی ہے. ہر مجلس میں امامت کا ذکر ہوتا ہے. علماء, بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی, علم کلام لکھا گیا, امامت پہ مناظرے ہوئے. تمام مدرسوں کے اندر تمام علماء, مراجع کرام سے لے کر ایک ادنا طالب علم تک, سب کے سب مل کر ایک سبق پڑھتے ہیں, امامت کا سبق پڑھتے ہیں. امامت کا سبق پڑھ کے پھر جب میدان میں آتے ہیں تو جھنڈا جمہوریت کا اٹھا لیتے ہیں. یہی قرآن نے عظمت ذکر کی ہے رسول اللہ کی کہ رسول اللہ نے پڑھی امامت ہے, ایمان بھی امامت پتا. آمن الرسول بما انزل الیہ, جو کچھ رسول پر نازل ہوا اس پر رسول اللہ کا پورا ایمان تھا. ہمارا ایمان نہیں ہے, ہم نے پڑھا کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہیں. آپ دیکھ لیں اپنا سلیبس, آپ اندازہ ہے کسی حد تک دینی سلیبس کا؟ اتنا سلیبس تو سب نے پڑھا ہوتا ہے نا, نماز جعفریہ سب نے پڑھی ہوتی ہے. اب پاکستان میں اور کوئی دینیات کی کتاب نہ پڑھے, تحفۃ العوام پڑھ لیتے ہیں, مومنین پڑھ لیتے ہیں, چودہ ستارے پڑھ لیتے ہیں. چودہ ستارے پڑھ کے پھر آ کے تشخیص ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں. پڑھی چودہ ستارے ہیں, چودہ معصومین, پاکیزہ ہستیاں پڑھی ہیں, کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے. اور جب کتاب بند کر کے باہر آتے ہیں, ابھی مجلس ختم ہوگی, پھر ہماری گفتگو کس پہ شروع ہوگی؟ ووٹ کس کو دینا ہے. ایام فاطمیہ ہیں, جشن فاطمی ہیں, میلاد حضرت زہرا ہے, شعر و نثر و نظم و ہر چیز سے ہم عقیدت زہرا کی خدمت میں اظہار کرتے ہیں, لیکن ووٹ جمہوریت کے لیے ہے, وہ لاہور کے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے ہے. وہ کیوں بھول گئے سبق امامت کا؟ علامہ اقبال نے اسی لیے یاد دلایا. ایک اور گفتگو ہم نے کی تھی ایک موقع پر, علامہ اقبال ہی کے اس کلام سے اقتباس کرتے ہوئے, سبق امامت کا, سبق امامت کا جو ضروری ہے, سبق امامت کا کہ سبق پھر پڑھ, صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانا ہے, سبق اپنا صحیح کر تو. ہم جو کہ سبق ملازمت کا پڑھتے ہیں اس لیے کام بھی ملازمت والے کرتے ہیں. امامت کا سبق ہی نہیں, امامت کے سبق میں شجاعت ہے, صداقت ہے اور عدالت ہے. یہ چیپٹر ہے امامت کے سبق کے. جس قوم کو امامت کرنی ہے اس کا سبق ہی الگ ہوتا ہے, جس کو ملازمت کرنی ہے اس کا سبق الگ ہوتا ہے, ایمان نہیں ہے عزیزان ہمارا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے ہمیں قرآن خوانی ہوگی, قرآن پڑھ کے بند کر کے ووٹ کس کو دیں ہم؟ نہج البلاغہ کھولتے ہیں, نہج البلاغہ کے خطبے پڑھ کے چٹکلے لگا کے نعرے لگوا کے صلواتیں پڑھا کے نہج البلاغہ بند کر کے ووٹ کس کو دینا ہے؟ کوئی کتاب مثلا مفاتیح الجنان پڑھتے ہیں, دعائیں ساری پڑھ کے مفاتیح بند کر کے پھر کہتے ہیں ووٹ کس کو دینا ہے؟ مجلس کرتے ہیں, مجلس ختم ہوتی ہے, منتشر ہو کے بیٹھتے ہیں, ووٹ کس کو دینا ہے؟ کیوں؟ ایمان نہیں ہے ہمارا. یہی رسول اللہ کا کمال, رسول اللہ کی کامیابی کا راز اس کے اندر تھا. رسول اللہ نے تنہا مکہ سے پیغام خدا شروع کیا, تنہا تنہا شروع کیا, اور کل تین حامی پیدا ہوئے رسول اللہ کے, ایک خاتون, ایک چھوٹا سا بچہ, ایک بوڑھا مرد. تین حامی, اور تین حامیوں کے ساتھ رسول اللہ کا ایمان و اعتماد دیکھیں کس قدر ہے کہ سب مخالف ہیں, سردار مخالف, قبائل مخالف, گروپ مخالف, دھڑے مخالف, اقوام مخالف, امیر مخالف, غریب مخالف, ہر ایک مخالف, بتگر و بت فروش و بت ساز سب کے سب مخالف, کعبے پر قبضہ, کعبے میں بت گدا, کعبے میں صنم گدا, لیکن اس کے باوجود رسول اللہ پر امید ہیں کہ زمین پر اللہ کے نظام کا غلبہ ہوگا. کلمۃ اللہ ہی الاولیاء. خب کہاں سے رسول اللہ کو اتنی تقویت اور روشنی مل رہی تھی؟ ظاہر جمہور سے نہیں, چونکہ جمہور سب کسی اور طرف جا رہے تھے. جمہور حبل کے پیچھے جا رہے تھے, لات و عزہ کے پیچھے جا رہے تھے. جمہور کا رخ کسی طرف تھا, رسول کا رخ کسی اور طرف تھا. رسول کے ساتھ صرف تین, ہر تین طبقوں کا ایک ایک نمائندہ تھا, ایک بوڑھوں کا نمائندہ, ایک خواتین کا نمائندہ, اور ایک بچوں کا نمائندہ. ایک روایت میں امیر المومنین کی عمر شریف 9 سال سے 12 سال کے درمیان تھی. البتہ جب رسول اللہ نے دعوت کا اعلان کیا اس وقت کی بات ہے, ورنہ پہلے اور زیادہ کم سن تھے. اور جناب خدیجہ معظمہ و خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا, کہ ہمیں ہمیشہ جناب خدیجہ کا جو نام آتا ہے تو صرف مال خدیجہ کا ذہن میں آتا ہے, کمال خدیجہ کا ذہن میں نہیں آتا, جبکہ رسول اللہ کمال خدیجہ کو دیکھتے ہیں. وہ کمال خدیجہ اعلی بصیرت ہے جناب خدیجہ کی. جناب خدیجہ وہ ہستی ہیں, توجہ فرمائیں, عورت ہیں اور خاتون, وہ بھی اس زمانے کی خاتون, قبائلی زمانے کی خاتون, پسماندہ اور جاہلیت جس زمانے کو کہا جاتا ہے اس زمانے کی خاتون. آج کی پڑھی لکھی خواتین, پی ایچ ڈی خواتین, مثلا ایم ایس سی اور ایم اے خواتین, اور ماسٹر اور تعلیم یافتہ اور بڑی بڑی ڈاکٹر انجینئر خواتین, ڈگری ہولڈر, ان کو ابھی قرآن کی کوئی آیت یا پیغام خدا سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے اپنا حلیہ و اپنا روپ عجیب و غریب بنایا ہوتا ہے. اب اس زمانے کی ایک خاتون, اس کے سامنے پیغام توحید پیش کیا جاتا ہے, وہ معجزہ نہیں مانگتی, پیغام کو سمجھ کر کہتی ہے یہ پیغام خدا کا ہے, یہ بشر کا نہیں. یہ بصیرت تھی جناب خدیجہ کی. میں نے کئی مجالس میں عرض کیا ہے, خواتین کے مجالس میں بھی عرض کیا ہے, کہ رسول اللہ بہت متاثر تھے جناب خدیجہ سے, نہ مال سے, کمال خدیجہ سے. اور جب جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی, وفات ہو گئی, اس کے بعد بہت کثرت سے یاد کرتے تھے جناب خدیجہ کو رسول اللہ. دیگر ازواج کو پسند نہیں تھا, بعض ازواج ان کو پسند نہیں تھا. ویسے بھی نسوانی مزاج ہوتا ہے, میں اکثر یہ عرض کی ہے مومنین کی خدمت میں, کہ دو طبقوں کے سامنے دو طبقوں کی کبھی بھی تعریف نہ کریں, ورنہ آپ کو شرمندگی ہوگی. ایک خواتین کے سامنے خواتین کی تعریف, یعنی دوسری خواتین کی, اپنی والدہ کے سامنے پڑوسن کی تعریف نہ کریں. آپ نہ کہیں کہ فلاں کی امی ایسی ہے, وہ کہے گی چلو اٹھو جاؤ اسی کے پاس, گھر سے نکال دیں. اپنی زوجہ کے سامنے کسی اور خاتون کی تعریف نہ کریں, اپنی بیٹی کے سامنے کسی اور بیٹی کی تعریف نہ کریں, اور ایک کسی مولوی کے سامنے دوسرے مولوی کی تعریف نہ کریں, ورنہ وہ اسی وقت آپ کو فاسق و فاجر کرا دے گا اور دین سے باہر کرا دے گا. اگر بیوی کے سامنے کسی عورت کی تعریف کی وہ گھر سے نکال دے گی، مولوی کے سامنے کسی اور کی تعریف کی وہ دین سے نکال دے گا. تم دین بھی نہیں، احتیاط کیا کریں ان دو طبقوں کے سامنے. لیکن رسول اللہ یہ احتیاط نہیں کرتے تھے، اپنی دیگر ازواج کے سامنے جان بوجھ کر جناب خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. ظاہر ہے کچھ سمجھانا چاہتے تھے انہیں، ایک محترمہ زوجہ محترمہ رسول اللہ کی احترام کیا کریں، ازواج رسول اللہ کا، حتیٰ وہ ازواج رسول اللہ کی جنہوں نے بعد میں مشکلات پیدا کی رسول اللہ کے جانشین و وصی و امام کے لیے. امام نے خود بے حرمتی نہیں کی ان کی، اور یہ کہا بھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نسبت ہے رسول اللہ سے، اور یہ نسبت اتنی قابل احترام ہے کہ میں آپ کی بے حرمتی. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر کام کیا، لیکن امیر المومنین نے کوئی بے حرمتی نہیں کی. اتنا احترام تھا رسول اللہ کی ذات کا امیر المومنین کے دل میں. وہ محترمہ بہت ناراض ہوئی اور انہوں نے گستاخی کے ساتھ رسول اللہ سے کہا کہ آپ کب تک اس بڑھیا کو یاد رکھو گے؟ اس توہین آمیز طرز سے، گستاخانہ لہجے سے رسول اللہ سے یہ کہا. بہت برا لگا رسول اللہ کو، ناگوار گزرا یہ جملہ. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا ہے؟ تم عاجز ہو مقام خدیجہ کو درک کرنے سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت میں پیغام خدا لے کر آیا، وہ بڑے بڑے فن خان اس وقت سمجھ ہی نہیں سکے، بصیرت ان کی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس وقت اس بی بی نے سب سے پہلے پیغام خدا کو سمجھا اور قبول کیا، اور معجزہ بھی طلب نہیں کیا. یعنی کہ کوئی انوکھا کام کر کے دکھاؤں تاکہ مثلا درخت کو کہوں چلو، پہاڑ کو کہوں ادھر آؤ، دیوار کو کہوں یہ کام کرو، ستارے کو کہوں ایسا کرو. انوکھے کام دیکھ کے ایمان لانا اور بصیرت کے ذریعے ایمان لانا، اس میں بڑا فرق ہے. جناب خدیجہ نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، پیغام سن کر نوعیت پیغام سے سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ بشر کا پیغام نہیں ہو سکتا. اس قدر اعلیٰ بصیرت کی مالک تھی جناب خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہا. عزیزان، رسول اللہ نے اس ماحول میں جہاں یہ تین ہستیاں صرف حامی تھیں اور پیغام خدا شروع کیا، نظام خدا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور نظام خدا نافذ ہو گیا. ساری دنیا لات و حبل و عزا و منات کے پیچھے تھی، یہ بتوں کے نام ہیں. یہ پھر نہیں کہنا کہ یہ بھی مقدس چیزیں تھیں جو لات و عزا، یہ لات و عزا و حبل یہ بت تھے، قبائلی بت، قومی بت، گروپ کے بت، حزبی بت، یہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ سارا کچھ سروکار ان سے تھا. جب سب بتوں کے پیچھے تھے، رسول اللہ نے آ کر نظام توحید پیش کیا، اور اتنے امیدوار تھے وہ مطمئن کہ اس کا غلبہ ہوگا ایک دن. کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن فرمانا ہے، قرآن کا فرمانا ہے کہ آمن الرسول، اس وجہ سے کہ رسول کا اس ساری چیز پر ایمان تھا. پہلا نقطہ جو ہمیں سکھاتے ہیں یہ ایام و سیرت عظمیٰ جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کی سیرت مطہرہ، جناب سیدہ کی سیرت ایمان سکھاتی ہے. عزیزان گرامی، ایمان جس طرح ماں نے بصیرت کا ثبوت دیا، اور رسول اللہ جب پہلی دفعہ پیغام خدا عام کیا وس جناب خدیجہ کو سمجھ میں آیا، اسی طرح رسول اللہ کی رحلت کے بعد بہت عجیب و غریب حالات تھے. اب بعض عمومی شاید مجالس میں اس طرح سے، چونکہ جب فضا آج کل ایسی ہے، بن چکی ہے کہ شاید نہ ہو بہت ساری باتیں کھولنا ان کو، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت کے اظہار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس سے مقصود کسی کی دل آزاری یا کسی کے مقدسات یا کسی کے مذہب پہ حملہ نہیں ہے. حقیقت یہ تھی کہ امت کا رخ اس جہت سے ہٹا دیا گیا تھا جس جہت پر خدا نے، رسول خدا نے چڑھایا تھا امت کو، اور بڑی خوبصورتی سے یہ کام ہوا. یہ کام بڑی چالاکی سے، بڑی مہارت سے یہ کام ہوا. اور اس وقت جب پھر ایک دفعہ امت راہ پر چڑھ کر اتر رہی تھی، ایسے موقع پر جناب سیدہ نے اپنی بصیرت کا ثبوت دیا، بصیرت اعلیٰ و بصیرت عالیہ کا ثبوت دیا. اور جناب سیدہ نے آ کر امت کو اس نسل اول مسلمانوں کی نسل اول، آج اگر آپ غور کریں کہ ہم کون سی نسل ہیں، ہم شاید ابھی 40ویں نسل ہیں اسلام کی اگر غور کریں تو، یا 40ویں 50ویں نسل ہیں، یا اس سے بھی زیادہ شاید بنتے ہوں اگر ہر 20-30 سال میں ایک نسل پیدا ہوتی ہو تو، یا ہر 50 سال کو ایک کہہ لیں تو ہم بڑی دور جا پہنچتے ہیں۔ یہ جو المیہ پیش آیا کہ پہلی نسل کو پیش آیا جس کے اندر خود رسول اللہ موجود ہیں، خود امیر المومنین موجود ہیں، امیر المومنین موجود ہے۔ یہ روایات جو ہم سنتے ہیں، عرض کیا کہ یہ کسی اور جہت کے لیے نہیں ہے، صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں۔ اور وہ یہ کہ یہ روایات عموماً ان کا معنی درست نہیں کیا جاتا اور اس کو ایک تازیانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوسروں پر حملے کے لیے، نہ ہم اس کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھے۔ جناب سلمان سے، جناب سلمان فارسی سے یہ روایت منقول ہے، وہ راوی ہیں، اس کے اور بھی صحابہ ہیں راوی، کہ جس میں کہا گیا کہ ساری امت چھوڑ گئی اصل فریضہ و میدان ترک کر گئی، سوائے چار آدمی ہوں گے، صرف چار آدمی رہ گئے جو اصل راہ پر خط پر چار آدمی رہ گئے۔ یہ روایت سنی ہوئی ہے آپ نے، لہجے مختلف لہجے میں سنی ہوئی ہے، اب میں ذرا اور لہجے میں بتا رہا ہوں تو شاید آپ سمجھ رہے ہیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ یعنی چار آدمی رہ گئے اصل راہ پر، باقی اس اصل راہ سے ہٹ گئے۔ وہ چار آدمی کون تھے؟ چار آدمی رہ گئے اصل خط پر، مولا علی تو محور تھے، اس محور پر مردوں میں سے چار آدمی رہ گئے، ایک سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، ایک ہیں جناب مقداد، اور ایک عمار یاسر۔ یہ چار آدمی رہ گئے خط ولایت پر، دو خط سامنے آ گئے رسول اللہ کے بعد، خط ولایت اور خط خلافت، ولایت و خلافت۔ خلیفہ اول نے ایک روایت نقل کی، ایک روایت جناب سلمان فارسی نے نقل کی، وہ ٹاکرا ہوا دونوں کا آپس میں، جناب سلمان فارسی کا اور خلیفہ اول کا، انہوں نے ایک روایت نقل کی اور کہا کہ رسول اللہ سے میں نے خود سنا ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اللہ نے نبوت اور خلافت ایک خاندان میں نہیں رکھی، یعنی خاندان رسول میں دونوں چیزیں نہیں رکھی، نبوت اور خلافت الگ کر دیا ہے، نبوت رسول اللہ کے خاندان میں ہے، آل ابراہیم میں ہے، اور خلافت آل ابراہیم میں نہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ ادھر سے سلمان فارسی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو رسول اللہ سے سنا ہے وہ یہ ہے، اور صرف میں نے نہیں سنا، کہا سب نے سنا ہے، وہاں موجود جتنے بھی تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے بھی سنا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے۔ یعنی ایک روایت تھی جو ایک فرد واحد اس کے راوی تھے، دوسرا کسی نے بھی تائید نہیں کی، ایک روایت جناب سلمان فارسی نے پیش کی اور کہا یہ سب۔ مقصود یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی کہہ لینا ایک بیان تھا کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ خلافت و نبوت ایک خاندان میں نہیں ہوگی۔ جناب سلمان فارسی نے یہ روایت نقل کی اور اس کے بعد جناب سلمان فارسی اور خلیفہ اول کا آپس میں تلخی ہوئی، اور پھر انہیں جناب سلمان فارسی کو نکال دیا گیا مجلس سے کہ باہر لے جاؤ، بہت تلخی زیادہ بڑھ گئی اس صورت میں۔ غرض یہ کہ ایک طرف خط ولایت تھا امیر المومنین، اور چار آدمی، یہ چار بھی خاموش حامی تھے، اب توجہ کریں ذرا، یہ چار جو خط پہ رہ گئے تھے ولایت کے، یہ فعال حامی، یہ خاموش حامی تھے، یعنی ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر ولایت ہی کے حامی تھے، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ان چار آدمیوں نے، باقیوں نے کر لیا، ان چار آدمیوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن ان میں سے بھی کسی نے اس طرح سے آواز نہیں اٹھائی، امت کو اصل خط پر لانے کے لیے جناب سیدہ نے آواز اٹھائی, صرف ایک آواز اٹھی جناب سیدہ کی کہ راہ راہ ولایت ہے. خوب آپ توجہ کریں کہ اس وقت ولایت کی طرف لوٹنے کے کتنے امکانات تھے. کیا جناب سیدہ کو علم نہیں تھا کہ میں جو آواز اٹھاؤں گی ولایت کی حمایت میں تو یہ امت آیا چھوڑ دے گی, وہ فیصلہ تبدیل کر دے گی؟ معلوم تھا کہ نہیں کریں گی. اور جناب سیدہ بھی اگر خاموش ہو جاتی تو آج زمین پر کوئی شیعہ موجود نہ ہوتا. یہ برکت ہے احتجاج جناب سیدہ کی, اس اقدام کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ شجرہ طیبہ تشیع موجود ہے. لیکن ضرورت ہے کہ شیعہ ایمان لے آئے ولایت کے اوپر, امامت کے اوپر. ایمان نہیں ہے, پڑھا ہے ہم نے, سبق پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, دینی مدرسوں میں پڑھا ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, لیکن ایمان نہیں ہے. ہر دوسری چیز پر ایمان ہے, امامت و ولایت پر ایمان نہیں ہے. ایام اللہ و خصوصاً ایام فاطمیہ کا احیاء, احیاء فاطمیہ احیاء ولایت ہے, احیاء نظام خدا ہے, احیاء امامت ہے. یہ پورا مہینہ مجالس برپا ہوں, جشن کی مجالس ہوں, سوگ کی مجالس ہوں, گھر گھر میں مجالس ہوں. ابھی جو طریقہ کار عام ہو گیا ہے مجالس کا, توجہ فرمائیں, مجالس ایک اسٹریٹجی ہے آئمہ کی, رسم نہیں ہے ہمارے آبا کی, ایک اسٹریٹجی ہے, امامت کی اسٹریٹجی ہے یہ مجالس. میں آج کی زبان بولتا ہوں تاکہ بات ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آ جائے. امامت و ولایت کی اسٹریٹجی ہے یہ مجالس. مجالس اس کا نام, مجالس کا نام پتہ ہے روایات میں کیا ہے؟ مجالس کا نام مجالس نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت تعبیریں ہیں. اگر ہم امامت کے نظریے کو, امامت کے نظام کو, امامت کے طریقے کو اس ذہنیت سے پڑھیں, امامت سمجھ کر, نظام و سسٹم سمجھ کر پڑھیں, تو آپ بڑا لطف محسوس ہوگا ایک طریقہ کار سے جو آئمہ خدا نے اختیار کیا ہے. کس طریقے, خوبصورت طریقے سے, کہ زیارت نامے امامت کے منشور کے عام کرنے کے لیے زیارت نامے بنائے, کہ آئمہ کی زیارتیں پڑھو آپ, جب بھی کوئی دن آتا ہے تو یہ زیارت نامہ آپ قرات کرو. وہی جو آج ہمارے ورد بن گئے ہیں, ورد نہیں ہے زیارت نامے, امامت کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے یہ زیارت نامے, خصوصاً زیارت جامع کبیرہ, منشور امامت ہے یہ. زیارت جامع کبیرہ منشور امامت ہے. امامت کو اگر سمجھنا ہے, نظام امامت کو زیارت جامع کبیرہ سے سمجھ میں آتی ہے, البتہ اس کو تفسیر کی ضرورت ہے. یہ زیارت نامہ جو امام دہم نے تدوین کیا ہے, چونکہ امام دہم کے زمانے میں بحران تشیع کے اندر بہت ہو چکا تھا, بالکل ہو بہو آج جو پاکستان کی صورتحال ہے یہ امام دہم کے زمانے کی عین نقشہ ہے, جو آج ہمارے ملک کے اندر گزر رہا. ہو تشیع کے گروپ بنے, دھڑے بنے, اور بہت سارے شیعہ گروپ خود امام کے مقابلے میں آ گئے. شیعہ گروپ, توجہ کریں, حکومتی پالیسی تھی, بنو امیہ کی پالیسی تھی, معاف کرنا, بنو عباس کی, بنو عباس نے شیعوں کے بڑے بڑے لوگوں کو لیڈر بنایا کہ تم لیڈر ہو, تم امام ہو, تم فلاں ہو, اور ان کو مدد دی, اور اس امداد کے ذریعے آئمہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا. ان لوگوں میں سے ایک شخص جو امامت کے مقابلے میں آیا وہ علی بن حمزہ بطائنی ہے, بہت بڑا نامور شیعہ فقیہ عالم نمائندہ امام کا, یہ خود امام کے مقابلے میں آ گیا, علی ابن حمزہ بطائنی. یہ خاموش تاریخ ہے, اس کو کوئی بھی نہیں بیان کرتا, مہنگی پڑتی ہے بیان کرنے والوں کو یہ تاریخ, تشیع کو بیان کریں, لیکن یہ ضروری ہے سمجھنا. آج اگر چاہتے ہیں عزیزان ہم اس زمانے میں, اس پیچیدہ زمانے میں, شیعہ بننا و شیعہ کی ماموریت ادا کرنا و شیعہ کی ذمہ داری دوش پہ لینا، یہ تاریخ ضروری ہے، یہ جاننا آشنا ہونا اس تاریخ سے ضروری ہے. علی بن حمزہ بطائنی، اس شخص نے پورا مذہب بنایا، قیام کیا، پہلے کہا کہ امام ہفتم امام مہدی ہے، امام ہشتم کا انکار کر دیا، مذہب پورا بنایا امامت کے مقابلے میں، اور پھر جا کر شیعوں کی مجالس میں داخل ہوتے اور جا کر ان میں اپنے نظریے پھیلاتے، اپنے افکار پھیلاتے. امام علیہ السلام نے، امام دہم نے اس گروہ کا نام رکھا ممتورہ، ممتورہ توئے کے ساتھ، توئے سوئے، ممتورہ توتا جس سے لکھتے ہیں، ممتورہ مطر سے ہے، مطر بارش کو کہتے ہیں، ممتورہ وہ کتیا جس کے اوپر بارش پڑ گئی ہو، بھیگ گئی ہو، اور وہ بھیگ کر لوگوں کے اندر آ کر اپنے جسم کو جھٹکتی ہے اور نجس قطرے اس کے پھیل کے لوگوں کو نجس کر دیتے ہیں، ماحول کو نجس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ممتورہ. امام نے فرمایا کہ یہ گروہ ممتورہ ہے، نجس و ناپاک افکار رکھتا ہے، یہ تمہارے اندر گھس کے اپنے نجس و پلید افکار تمہارے اندر پھیلاتا ہے اور تمہیں امامت سے دور کرتا ہے، اپنے رہبری سے دور کرتا ہے تمہیں، اس سے دور رہو اور اسے اپنی مجلسوں میں داخل نہ ہو. اس قسم کے مسائل اس زمانے میں تھے، امامت کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں اور مکاریاں اور حربے شیطانی. اس وقت امام نے منشور امامت تدوین کیا بنام زیارت جامعہ کبیرہ، اور اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ منشور عام کرو، پڑھاؤ، اور لوگوں کو کہو کہ ہر مناسبت سے یہ زیارت پڑھا کریں، زیارت جامعہ. بعد میں دوسروں نے آ کے اس سے غلو استفادہ کیا، منشور امامت سے اس کو الٹی تفسیر کر دیں، بجائے اسے مکتب امامت سمجھے اسے غلو استفادہ شروع کر دیا. کہ بعضوں نے کہا یہ زیارت نامہ مصنف سند اس کی یوں ہے، اس کی سند ایسے ہے، یہ زیارت نامہ امام علیہ السلام سے منقول ہے. آئمہ خدا نے اس طرح سے امامت کی اسٹریٹجی بنائی اور امامت کو زندہ رکھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجی، اس میں الفاظ توجہ کرے گیا ہے. آئمہ خدا مجالس کو مجالس نہیں کہتے تھے کہ ہماری مجالس برپا کرو، یہ تو ہم نے چن لیا ہے یہ لفظ مجلس کا، ورنہ مجلس ایک عام لفظ ہے عربی زبان کا، ہر نشست کو مجلس کہتے ہیں، مجلس یعنی نشست، مجلس علماء، مجلس فساق، مجلس لاو، مجلس لاو، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی جملوں میں. مجالس کے بجائے ائمہ خدا لفظ استعمال کرتے تھے احیاء و امرنا، یہ لفظ احیاء و امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنا. رحم اللہ، خدا رحمت کرے ان مومنوں کو جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. یہ مجالس کا عنوان تھا ائمہ خدا کی زبان مبارک سے، احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنے کے محفلیں، ہمارے امر کو زندہ کرنے کی محفلیں. وہ کیا ہیں آپ کے امر؟ آپ کے امر ہے امامت و ولایت، یعنی جب ملوکیت ستمگری بنو عباس کی و بنو امیہ کی غالب آ گئی، اس وقت امامت زندہ کرنا فرائض تشیع میں سے تھا، اور ائمہ خدا نے فرمایا کہ یہ مجالس برپا کرو، یعنی احیاء کرو ہمارے امر کو، ہمارا امر یعنی امامت و ولایت کو زندہ کرو. عزیزان، یہ مجالس کا اصلی فریضہ یہ ہے، احیاء امر ائمہ، امر یعنی ولایت اور امامت، یہ کنایہ تھا امامت اور ولایت سے، احیاء امرنا، یہ معنی تھا اس کا. سخت ماحول میں مومنین یہ مجالس برپا کرتے تھے اور احیاء امر ائمہ کیا ہے، اور آج ہم تک یہ امانت پہنچائی ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان، کون سی تاریخ ایسی بتاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کے اندر، چھوٹے سے خطے میں 5 کروڑ شیعہ رہتے ہوں؟ پوری زمین کے اوپر 5 کروڑ شیعہ نہیں تھے، آج صرف پاکستان میں 5 کروڑ شیعہ ہیں. وہ یہ 5 کروڑ جن تک یہ امامت کا امر اس طرح پہنچا ہے ان تدبیروں سے، اب ان کو چاہیے کہ یہ احیاء امر امامت کریں. احیاء امر امامت اب کیسے کریں؟ نہ اب نہیں بیسمنٹ میں کرنا، اب اس کو برملا امر احیاء کرنا ہے، اب اس کو امام خمینی کی طرح احیاء کرنا ہے، اب اس کو سسٹم بنا کر، حکومت بنا کر، نظام بنا کر اپنے نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اور دنیا سے منوانا ہے، نہ کہ ٹھوسنا ہے، منوانا ہے، قبول کروانا ہے، دلیل کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، علم کے ذریعے، منطق کے ذریعے، لاجک کے ذریعے. اس وقت اشد ضرورت ہے. دیکھیں آپ، اس وقت ہر پارٹی آ کر لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے، ہر آدمی آ کر لوگوں کی مشکل کو سمجھ کر اس مشکل کے لیے نعرہ شعار الیکشن کا انتخاباتی نعرہ بنا لیا، ہم نے آ کر لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. سب کو یقین ہے کہ حتیٰ جنہوں نے لوڈ شیڈنگ شروع کی ہے انہوں نے بھی اب کہنا شروع کر دیا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے. جنہوں نے سب کو چھین لیا ہے لوگوں سے، وہ بھی الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے پھر اسی چیز کو نعرہ لگا رہے ہیں. چونکہ یہ عوام ہمارے ایسے ہی ہیں، عوام اور خواص میں یہ فرق ہے. ایک پہلو سے عوام ان کو کہتے ہیں جو سوچے بغیر کسی راہ پر چل پڑے، دیکھ کے متاثر ہو کر، رنگ سے متاثر ہو کر، چہرے سے متاثر ہو کر، شخصیت سے متاثر ہو کر، گروپ سے متاثر ہو کر، ایڈورٹائزمنٹ سے متاثر ہو کر، پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر جو چل پڑے وہ عوام کہلاتے ہیں. اور جو سوچ کے، غور کر کے، فکر کر کے، معیار کے مطابق کوئی چیز چنے اس کو خواص کہتے ہیں. یہ ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، جو غور و فکر کے ذریعے، لاجک و منطق کے ذریعے کوئی راستہ اپناتے ہیں، یہ خواص ہیں. جو غور کیے بغیر، جس طرح یہ تقسیم امیر المومنین علیہ السلام نے یہ معیار قائم کیا، میں نے نہیں بتایا، یعنی حضرت فرماتے ہیں کچھ ریوڑ کی طرح لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر سیٹی پہ چل پڑتے ہیں، ہر ہوا کے دوش پہ چل پڑتے ہیں، ہر آواز پہ چل پڑتے ہیں، ہر جھنڈے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ان کو عوام کہا گیا جو کہ متاثر ہو جاتے ہیں، جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، جس طرح جنگ جمل میں اونٹ سے متاثر ہو گئے. اب ایک طرف علی، ایک طرف اونٹ، لا حول ولا قوت. اب دیکھیں ایک طرف سامری اور موسیٰ، ایک طرف بچڑا اور ایک طرف موسیٰ ہارون. عوام متاثر ہونے میں آ جائیں، مولا رومی فرماتے ہیں متاثر ہونے میں آ جائیں، گائے سے متاثر ہو جاتے ہیں، نوح سے متاثر نہیں ہوتے. گائے کو خدا مان لیتے ہیں، نوح کو نبی نہیں مانتے. متاثر ہونا شروع ہو جائیں، بچڑے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور متاثر ہونا شروع ہو جائیں، گائے سے متاثر ہو جاتے ہیں، گوسالے سے متاثر ہو جاتے ہیں، متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، اونٹ سے متاثر ہو جاتے ہیں. امیر المومنین نے جنگ جمل کے بعد خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا؟ کنتم جند المرء و اتباع البہیما. اس لشکر کو خطبہ دیا کہ تم کون لوگ ہو؟ ایک عورت کے پیروکار، عورت کا لشکر، جند المرء ہو تم، ایک عورت کا لشکر ہو تم، اور جانور کے پیروکار، اتباع البہیما. اور اتنے متاثر تھے اس جمل سے، اس اونٹ سے، کہ وہ فلم دیکھی ہے نا امام علی، آپ نے اس میں بالکل وہ منظر حقیقی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے، کہ اونٹ کی لید لڑتے تھے، تبرک سمجھ کر اس کو ایک دوسرے سے چھینتے تھے اور سونگتے تھے. ایک شخص نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اونٹ کی لید ہے. تو کہا اس کو کیوں سونگ رہے ہو؟ کہا کہ جنت کی خوشبو آتی ہے اس سے، اونٹ کی لید سے، مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے اس سے. خب جب انسان کی مت ماری جائے تو اس کو اونٹ کی لید سے عنبر کی خوشبو آتی ہے، مثلاً جنت کی خوشبو آتی ہے، اور علی سے اس کو رسول کی خوشبو نہیں آتی. کتنا انسان، مت مار انسان کتنا پست ہو جاتا ہے، کتنا گر جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے. اونٹ کی لید سے متاثر ہے، علی سے متاثر نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے عزیز امام، یہ مشکل ہے ہماری. متاثر ہو جاتے، کسی سے متاثر ہو گئے، پروپوگنڈے سے متاثر ہو گئے، کسی ایڈورٹائز سے متاثر ہو گئے، کسی شخصیت سے متاثر ہو گئے، کسی اور کسی حرکت سے متاثر ہو گئے. وہ بھی ہر ایک آدمی کرتا ہے یہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے. ابھی یہ حادثہ پیش آیا، ایک سیاست دان کے ساتھ گر گئے یہاں، اور خود ناگوار تھا، کسی کے لیے نہیں آنا چاہیے. اللہ سب کو شفا دے، صحت دے انشاءاللہ. وہ انسانی ہمدردی سب کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن جیسا بعض کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر چھلانگ لگائی الیکشن کے موقع پہ تاکہ لوگوں کو ہمدردی حاصل کر سکے تاکہ ووٹ دے. آخر یہ کوئی سیاست ہے کہ جس کے لیے انسان سر کے بال؟ اول تو نہیں ہے ایسا, لیکن اگر ہے ایسا کہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے چھلانگ لگائی ہے تو یہ بہت ہی عجیب ہے. کہ البتہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, بعض متاثر ہو کے دے بھی دیتے ہیں ووٹ اس طرح کے. پاکستان میں ہوتا ہے خوب, ظاہر ایک طرف امامت کا پرچم ہو, ایک طرف ولایت ہو, ولایت ولی موسیٰ کی شکل میں ہو یا ہارون کی شکل میں ہو, ولی علی کی صورت میں ہو یا جانشین علی کی صورت میں ہو. عزیزان, جب تک بصیرت نہ ہو, جب تک امامت کی اسٹریٹجی کو نہیں سمجھیں گے ہم, احیاء امر ولایت و امامت نہیں ہوگا, اس وقت تک دنیا پہ غلبہ نہیں ہو سکتا عدالت کا. مغلوب نہیں ہے تشیع, غلبے کے لیے آیا ہے, غلبے کے لیے آیا. آج وقت ہے کہ تشیع اپنا غلبہ ثابت کرے, کہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ثابت. ابھی سوریہ پر انہوں نے, توجہ فرمائیں, سوریہ پر انہوں نے چڑھائی کی. کل سید مقاومت کا بیان تھا جو آج سنا ہے کہ سوری پریزیڈنٹ نے وہ بیان دیا ہے. کل سید مقاومت نے یہ بیان دیا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے سوریہ پر. سید مقاومت نے یہ بیان دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سوریہ کے پاس جتنا اسلحہ ہے وہ سارا وہ حزب اللہ کے حوالے کر دیں گے. بس یہ بیان کافی تھا ان کے چھکے چھڑانے کے لیے کہ اگر سوریہ کی فضائیہ حزب اللہ کے پاس آ جائے اسرائیل کو مٹنے میں, جیسا رہبر معظم نے فرمایا تھا آدھا گھنٹہ چاہیے اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے. اب توجہ کریں, اس کو کہتے ہیں غلبہ تشیع. یہ ہے غلبہ تشیع, یہ ہے راہ غلبے کی, یہ ہے عزت جو خدا دیتا ہے. اب عراق کے اندر تشیع, 70% تشیع مغلوب ہے, وہاں حکومت بنا کر بھی مغلوب ہے. یہ عجیب ہے, یہ راستہ نہیں ہے عزت کا راستہ جو عراقیوں نے انتخاب کیا. غلبے کی طرف جانا ہے, حرکت کرنی ہے آپ نے. حزب اللہ کے پاس حکومت نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی ہے کہ سوریہ اپنا اسلحہ حزب اللہ کو دے دے, بس ٹینک ان کو دے دے, توپ خانہ ان کو دے دے, فضائیہ ان کو دے دے, پھر دیکھیں حزب اللہ دیکھیں اور اسرائیل مثلاً امریکہ, پھر ان کی جرت نہیں بنتی کہ وہ حزب اللہ کا مقابلہ کر سکے. یہ راہ ہے جو تشیع کو اپنانا ہے. پاکستان میں بھی امامت کی اسٹریٹجی کو سمجھے, کیا احیاء امرنا, اس جملے پہ غور کیا کریں ہمیشہ, احیاء امر امامت ہے مجالس, خواہ وہ ایام اللہ عاشورہ ہو, وہ ایام اللہ عید ہو, وہ ایام اللہ کوئی بھی ہو. دیکھیں جشن و عزا میں فرق نہیں ہے, اصل دونوں کا مقصد احیاء امر امامت ہے. جشن ہو یا سوگ ہو, دونوں کا مقصود ایک ہے. عید کے دن امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے, جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. امام پنجم کا فرمان ہے, جب عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا کہ کون سا غم تازہ ہوتا ہے, امام نے فرمایا کہ عید کا دن امام مسلمین کے دن ہے, اور اس دن جب میں دیکھتا ہوں کہ مسند حکومت پہ طاغوت بیٹھا ہوا ہے تو میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. بس عید کا دن بھی ہمیں احیاء امر امامت کرنا ہے, سوگ کے دن بھی. بانی احیاء امامت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ, جب ساری امت صحابی و کاتب وحی و فقی و مفسر و قریبی و قریشی و غیر قریشی سب کے سب امر امامت سے الگ ہو گئے, چار حامی خاموش, اس وقت بی بی آئی میدان کے اندر اتری, احیاء امر امامت کیا ہے. احیاء امر امامت سنت حضرت زہرا ہے, احیاء ولایت سنت حضرت زہرا ہے. اس لیے ایام فاطمیہ احیاء امامت و ولایت ہے. یقین جان لیں آپ, آپ احیاء ایام فاطمیہ کریں, پاکستان میں شروع کریں, آپ ایام فاطمیہ شروع کریں, خواہ وہ سوگ کے نام پر ہو یا جشن کے نام پر ہو, مجالس فاطمیہ احیاء امامت کی مجالس برپا کریں. خواتین و مرد برپا کریں. آپ یقین جان لیں کہ ایک دن خدا آپ کو اپنی زندگیوں میں دکھائے گا. میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں, جوان یقیناً دیکھیں گے یہ دن، لیکن شاید اگر خدا ہم جیسوں کو، سفید داڑھی والوں کو بھی توفیق دے دے کہ ہم احیاء امر امامت کے لیے مجالس سے فاطمیاں برپا کریں، تو شاید ان بزرگوں کو بھی اپنی زندگی میں پاکستان میں یہ موقع مل جائے دیکھنے کا امامت و ولایت کا سایہ. ورنہ یہ عزیز ہمارے ضرور دیکھیں گے، انشاءاللہ ہوگا یہ کام، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، فیصلہ ہے خدا کا. کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے پسے ہوئے اور سرکوب شدہ انسانوں کو ہم نے امامت عطا کرنی ہے، غلبہ عطا کرنا ہے، انہیں وراثت زمین عطا کرنی ہے ہم نے. شرط یہ ہے کہ ان مستضعفین کو بھی یقین و باور و ایمان آ جائے کہ خداوند تعالیٰ کا یہ وعدہ سچا ہے اور یہ پورا ہوگا ہمارے حق میں انشاءاللہ. یہ اصل ہدف ہے ان مجالس کا. یہ مجالس بہت قیمتی مجالس ہیں، ان کو ہم سرسری صرف اٹھنے بیٹھنے اور رسم و رواج میں نہ گزار دیں. یہ بہت اہم مجالس ہیں. ان مجالس کے اندر کلام وہ پیش کریں جس کلام سے احیاء امر امامت ہوتا ہو، نظم و نثر میں. یہی فرامین ائمہ نوح میں بدلیں. یہ بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بارہا عرض کیا ہم نے، انہوں نے نشستیں کی، ان سے عرض کیا ہے کہ یہ کلام ہے اس کو شعر بنائیں. ہنر ہے، ظاہر شاعر ہنرمند ہوتا ہے. خدا رحمت کرے پروفیسر سبط جعفر صاحب کو، اللہ تعالیٰ ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ. دیکھیں کتنا بڑا ہنرمند تھا، بہت ہنرمند انسان. ہر شاعر ہنرمند ہے. آج کل ہم اپنے طلاب عزیز کے لیے وہ علامہ اقبال کی مثنوی کی تفسیر میں جو بحث کر رہے تھے، آئے گی مشرب نام میں چھپ جائے گی، آپ تک بھی پہنچائے گی. یہ دو تین ہفتوں سے یہی بحث تھی کہ حقیقت شعر و حقیقت ادبیات اسلامی کیا ہے، شاعر کیا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس قوم کا شاعر زندہ ہو جائے وہ قوم زندہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کا شاعر مردہ ہو جائے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے. اور علامہ اقبال بہت خوبصورت انہوں نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ در حقیقت قوم کی حیات کی علامت اس قوم کا شاعر ہوتا ہے، ہنرمند ہوتا ہے. شاعر بنوانے نمونہ، ورنہ اہل سخن بھی ہنرمند ہیں، خطیب ہنرمند ہیں. یہ ہنرمند طبقہ جب اس کو خدا یہ ہنر دے دے، کیا ہنر، کہ امامت کے امر کو اپنے شعر کے پیرائے میں آ کر بیان کرے، جس طرح علامہ اقبال نے کیا. علامہ اقبال خود کہتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، جو مجھ پر تہمت شاعری باندھے اس کو بہت ناسزا کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ نامرد ہے جو مجھے شاعر سمجھتا ہے. کہ میں پیغام رکھتا ہوں، یہ پیغام دینے کے لیے میں نے یہ وسیلہ اختیار کیا ہے، ورنہ بتگری اور بت سازی اور بت فروشی مقصود نہیں ہے. اور واقعا حق ادا کیا علامہ اقبال نے. جناب سیدہ کے بارگاہ میں جو عقیدت کا اظہار کیا، کربلا جس طرح سے بیان کی، اسلام جس طرح سے، وہ بالخصوص امامت کو جس طرح اقبال نے احیاء کیا ہے. پاکستان میں بہت آسان ہے عزیز من ایک امامت کا پرچار. آپ اگر امام خمینی کا نام لے کے امامت سمجھائیں گے شاید کچھ نہ سمجھو کہ جی شیعہ ہیں. علامہ اقبال کو کہیں آپ، علامہ اقبال کی زبان سے پیش کریں امامت. علامہ اقبال صرف مملکت کی بات نہیں کرتے، مملکت کے نظام کی بھی بات کرتے ہیں، اور جس نظام پر بہت حساس ہے علامہ اقبال کہ میں جس مملکت کا تصور دے رہا ہوں اس میں کہیں جمہوریت نہ آ جائے. بہت ڈر تھا علامہ اقبال کو، بہت خطرہ. علامہ اقبال کا شعر اسی پہ مجلس تمام کرتے ہیں کہ چونکہ کل یوم جمہوریت ہے تو علامہ اقبال کے نام سے ہی جمہوریت کا حق ادا کرتے ہیں. ویسے تو فارسی اور اردو نظم و نثر میں علامہ اقبال نے بہت کچھ بیان کیا ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں جمہوریت بیان کی ہے، اور بیان کیا ہر جگہ سے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، یہ جمہوری تماشا ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہی چنگیزی ہے جو پاکستان میں ہے اس وقت، قتل و غارت و فساد ہو سب کچھ. لیکن فارسی میں علامہ اقبال نے جمہوریت یہ بیان کی ہے کہ گریز از طرز جمہوری، یہ شعر یاد کر لیں آسان ہے بہت. گریز از طرز جمہوری، گریز یعنی بھاگ، دورو چھوڑ دے، گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، جمہوری طریقے سے فرار کر، بھاگ جا، دور ہو جا۔ اب ذرا علامہ اقبال جان بوجھ کے بعد کہتے ہیں داڑھی کیوں نہیں تھی ان کی، داڑھی رکھتے تو سارے کہتے ہیں مولوی ہے یہ، اور مولوی جب ہو گیا تو پھر اس کی بات تو ہم نے سننی ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی کہ آپ سنیں باتیں، مونچھ رکھی ہے کہ ہم نے داڑھی والوں کے نہیں سنتے، کم از کم مونچھ والوں کی بات سنو آپ۔ اب یہ فلاسفر، یہ مفکر، یہ مغرب کا تعلیم یافتہ اور یہ عظیم انسان، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، طرز جمہوری، طریقہ جمہوری سے فرار کر، بھاگ، چھوڑ اس کو، اور ایک پختہ رہبر کا پیروکار بن جا۔ وہ امامت، غلام پختکاری شو، ایک پختکار، ایک پختہ رہبر کا پیروکار بن جا۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، یعنی جمہوریت کو چھوڑ، ایک رہبر پکڑ لے، دامن تھام لے، اس کے پیچھے چل پڑے، البتہ وہ پختکار ہونا چاہیے، وہ خام نہیں ہونا چاہیے۔ غلام پختکاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت، کہ 200 گدے مل کر بھی ایک انسان کے ایک فکر کی طرح بھی نہیں سوچ سکتے۔ 200 گدے کتنا سوچیں گے مل کر؟ وہ آپ نے دیکھا پاکستان میں معذرت کے ساتھ میں 270 بھیج دیتے ہیں آپ، 200 سے بڑھ کر احتیاطاً 270 بھیج دیں گے، یہ 270 مل کر بھی لائٹ بھی نہیں دے سکے آپ کو، 270 مل کر بھی ایک جملہ انسانی نہیں سوچ سکتے۔ یہ جملہ اقبال کے ذہن میں خدا نے ڈالا ہے احیاء امر امامت کے لیے۔ گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیا، 200 گدے مل کر بھی انسانی سوچ نہیں سوچ سکتے، اس کے بجائے تو ایک کا دامن تھام لے اور اسی کے پیچھے چل، وہ تجھے دنیا میں بھی نجات دے گا، وہ تجھے آخرت میں بھی نجات دے گا۔ اور اسی کے لیے جناب سیدہ نے سارا قیام کی اور اپنی جان بھی اس راہ میں دے دی۔ فاطمہ شہیدہ ولایت ہیں، شہیدہ پاسداری امامت ہیں، شہیدہ احیاء امر امامت ہیں۔ چونکہ جشن ہے، مصائب نہیں پڑتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج امت کی حالت دیکھیں، خصوصاً آغا نے خوبصورت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، تو آج امام عصر کی کیا حالت ہوگی؟ رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی، معاف کرنا وعدہ خلافی کر دی، میں نے کہا اس شعر پہ ختم کروں گا، لیکن یہ جملہ اگر نہ بیان کروں ادھورا رہ جائے گا، کہ کل آپ کی طرف بہت ساری نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، بہت ساری نگاہیں، ان میں سے کل ایک نگاہ امام زمان کی ہے آپ کی طرف۔ امام زمان آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین ایک دن بہت پریشان گھر میں آئے، جناب سیدہ نے پوچھا سبب پریشانی کا، تو فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی کی بات ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، جملے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ سے کیوں نہیں کہتے یہ ساری باتیں، یہ شکوہ کیوں نہیں کرتے؟ امیر المومنین گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور جا کر شکوہ بیان کیا کہ میرے ساتھ امت کا رویہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے اس وقت یہ حدیث بیان فرمائی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ امیر المومنین بہت خوشحال متبسم چہرے کے ساتھ گھر میں آئے، جناب سیدہ نے دیکھا تو فرمانی لگی کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی خوشخبری دے دی ہے آپ کو، کوئی بشارت دے دی ہے آپ کو، اتنے خوش ہیں آپ۔ امیر المومنین نے فرمایا ایسے ہی ہے، بہت بڑی خوشخبری رسول اللہ نے دے دی مجھے۔ کیا ہے؟ یہی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے مجھے کہ آپ کا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کے ساتھ. خوب کیا مقام ہے؟ برادری، جانشینی، یہ تو مسلمات میں سے ہے نا. علی علیہ السلام کو یہ بتا رہے تھے رسول اللہ کہ ایک دن ایسا آئے گا جس طرح موسیٰ جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے امت کے درمیان، جب موسیٰ واپس آئے جو حالت ہارون کی تھی وہی تیری حالت ہوگی اس امت کے اندر. یعنی سامری ہوگا، بچڑا ہوگا، امت ہوگی، ہارون ہوگا. ہارون تنہا، بچڑے کے گرد رش، وہی ایک دن تیرا بھی حال ہوگا رسول اللہ. اور وہ دن آ گیا، پھر ایک دن آیا کہ امیر المومنین کی حالت وہی تھی جو ہارون کی تھی، تنہا، چار آدمی ساتھ، چار خاموش حامی، توجہ کرے، چار خاموش حامی اور ایک ناطق حامی جناب سیدہ. اور باقی امت کدھر تھی؟ ساری بتایا آپ کو کدھر تھی. عزیزان، کل بھی امام زمان جن کو آپ کہتے ہیں کہ آئیں ظہور فرمائیں، خوب امام تو دیکھ رہے ہیں کہ میں آؤں، میں آ کے کیا کروں گا، امامت و ولایت. خوب آپ کدھر کھڑے ہو سامری کے پیچھے؟ ایک امام کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب وہ امت کو سامری کے گرد دیکھتا ہے جمع ہو؟ یہ حال صرف امام ہی بیان کر سکتا ہے، غیر امام کو اس درد کا علم نہیں ہوتا. یہ درد ائمہ ہے، یہ درد ائمہ ہے. جس طرح امام پنجم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے میرا دل دکھ جاتا ہے. عزیز امام، جب بھی دنیا میں امامت کو چھوڑ کر امت مسلمہ و خصوصاً شیعہ کسی گسالے کے پیچھے جاتا ہے تو امام کا دل دیکھنے والا ہوتا ہے. اس وقت کون تسلی دیتا ہے دل امام کو؟ اس وقت قلب امام کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ ائمہ ہی سمجھ سکتے ہیں. یہ درد امام امام سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس درد کو. فقط خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے امام کا دل نہ دکھائیں، اپنے امام کو ناراض نہ کریں، اور احیاء امر امامت و ولایت کریں انشاءاللہ. اور ایک دن ایسا آئے کہ کم از کم پاکستان میں پیروان امامت سرخرو ہوں بارگاہ امام میں انشاءاللہ، اور سنت حضرت زہرا پر عمل کرتے ہوئے احیاء امر ولایت و امامت اس سرزمین پر ایسی انجام دے کہ انشاءاللہ امام کا دل خوشنود اور راضی ہو ہم سے انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارا تمام زمین کے اوپر و بالخصوص مملکت پاکستان کے اندر پرچم ولایت و امامت کو سرفراز فرما. خداوندا بحق محمد و آل محمد، بحق حضرت زہرا، بحق اولاد زہرا، خداوندا بحق قلب نازنین حضرت زہرا، بحق پہلو شکستہ، خداوندا اس امت کے اندر بصیرت و شعور بیدار فرما، اتحاد و اتفاق قائم فرما. خداوندا اس امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و تفرقہ ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء، عقیدت مندان حضرت زہرا، جہاں کہیں بھی ہیں خصوصاً پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، ہنگو میں، ہرا چنار میں اور دیگر مقامات پر، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے و شہداء کے لیے، شہداء ثانیہ کوئٹہ، شہداء کراچی، شہداء ہنگو، دیگر شہداء کے لیے اور بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ.